جي.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
جی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں کس طرح ہوں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہوتا ہے. پہلے تصور لائیں اپنے ذہنوں میں آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کا، ان کی عظمت کا. زمینیں کتنی بڑی ہیں، آسمان کتنے بڑے ہیں، مگر یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، وہ 14 طبق جمع کر لیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ کیسے لگیں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھوں میں رائی کا دانہ، یہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے، دکھائی بھی مشکل سے دیتا ہے، اور ہمیشہ کسی چیز کے چھوٹا پن کو ظاہر کرنے کے لیے خردل کا ذکر احادیث میں ملتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو چھوٹا دانہ ہوتا ہے. اب یہ چھوٹا دانہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس دانے کا اور ہاتھ کا کیا فرق ہوگا، کیا نسبت ہوگی؟ فرمایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ما فی السماوات اور ما فی الارض، جو کچھ ہے اللہ تعالی کے ہاتھ میں کیسے لگیں گے؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ چھوٹا سا. یہ خالق اور مالک کی عظمت. جی.
وقال ابن جرير قال حدثني يونس قال انبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد قال حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. قال وقال ابو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض.
جي ابن جرير مشہور محدث بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں اور تاریخ دان بھی ہیں. یہ فرماتے ہیں، اپنی سند سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبعۃ القیت فی ترس. ساتوں آسمان اللہ تعالی کی کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ جیسے 7 درہم یہ سکہ، ان کو اوپر تلے نیچے رکھ کر کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں، القیت فی ترس سے کسی ڈھال میں ڈال دیے جائیں. ان کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں کی کیا نسبت ہے، کیا حیثیت ہے؟ ان ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے 7 درہم آپ لے لیں، 7 سکے، اور ان کو ڈھال میں ڈال دیں. ڈھال جو اکثر میدان جہاد میں استعمال ہوتی ہے، لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چمڑے کی بھی ہو سکتی ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے کشادہ ہوتی ہے وہ. فرمایا کہ اس ڈھال کے اندر 7 درہم آپ اوپر سے نیچے ڈال دیں، تو کرسی کے مقابلے میں یہ حیثیت ہے ساتوں آسمانوں کی. اور کرسی کیا ہے؟ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے: موضع قدم الرحمن، رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی. تو کتنے بڑے قدم ہیں، یعنی ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ یہ 7 چھوٹے سکے آپ ڈھال میں ڈال دیں تو ڈھال کس طرح ان سکوں کو چاروں طرف سے گھیر لے گی. تو ساتوں آسمان ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں اس کرسی کے، اور وہ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ. رحمان کی عظمت کو پہچانو. ہاتھ کیسے ہیں؟ یعنی ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک ہاتھ میں کیسے لگتے ہیں؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں رائی کا دانہ. اور قدم کتنے بڑے، یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور ساتوں آسمان اس کرسی کے مقابلے میں کیسے؟ جیسے آپ 7 درہم کسی ڈھال میں رکھ دیں. وہ ڈھال چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی وسیع کہ ساتواں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں, اور ساتواں آسمان کرسی کے مقابلے میں انتہائی چھوٹے گھرے ہوئے لگے. یہ رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ, ہمارا اللہ تعالیٰ کے دو قدموں پر بھی ایمان ہے. قدم عربی لفظ ہے, اور جو اس کا ایک ظاہری معنی, اس معنی کے ساتھ ایمان ہے, کسی تعویل کے بغیر اور کسی تعطیل کے بغیر. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک مثال اپنے ذہن میں رکھو. امام مالک رحمہ اللہ کا قول, ہر صفت پر ہر نام پر اس مثال کو فٹ کرو, منطبق کرو. اسماء و صفات کے عقیدے میں یہ قول ایک میزان کی حیثیت رکھتا. ان سے کسی نے کہا, کیف استواء اللہ علی عرش, اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء کیسا ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح مستوی ہے. امام مالک اپنا سر جھکا کے بیٹھے اور پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور ایک لمبا عرصہ بات کرنے کے قابل نہ رہے اس ہیبتناک اور خوفناک سوال کو سن کر کہ انسان کیا باتیں کر رہا ہے اپنے رب, رب کریم کے بارے میں, اس جبار اور قہار کے بارے میں کس قسم کے سوال کرتا ہے. جب کچھ طبیعت بحال ہوئی تو فرمایا, الاستواء معلوم, اللہ تعالیٰ کا عرش مستوی ہونا معلوم ہے, اور استواء کا معنی بھی معلوم ہے. ہمیں یہ علم ہے, اتنا علم ہے, استواء ثابت ہے اور اس کا معنی معلوم, بل کیف مجہول, اور اللہ کے عرش پر استواء کی کیفیت مجہول ہے, یہ معلوم نہیں. استواء ثابت ہے, ہمیں معلوم ہے, اس کا معنی بھی معلوم ہے, مگر کیفیت اللہ پاک نے بیان نہیں فرمائی, یہ مجہول ہے. جو چیز اللہ نے بتا دی وہ معلوم, اس پر ایمان ہے, اور جو اللہ نے نہیں بتائی وہ نامعلوم ہے, وہ اللہ کے سپرد ہے. بس سوال انہوں نے بدعت, اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کی کیفیت کا سوال کرنا بدعت. اور پھر آپ نے کیا فرمایا, ما رأیت اسوأ منک قط, میں نے تجھ سے زیادہ بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا, تجھ سے زیادہ بدترین انسان کبھی نہیں دیکھا. اور پھر حکم دیا کہ اس کو میرے گھر سے نکال دو, ہمارے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتا, ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. بدعتی سے نفرت کا اظہار, یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے یا اس کو ساتھ بٹھایا جائے, اس کو میرے گھر سے نکال دو. چنانچہ آپ کے شاگردوں نے اسے گھر سے نکال دیا. امیر عمر کے دور میں ایک شخص اللہ تعالی کی آیات صفات میں تعویلیں کر رہا تھا, متشابہات کے معنی اور اس کی تفسیریں کر رہا تھا. سمیق نامی اسے بلا لیا آپ, اور جلاد سے یہ کام نہیں کر رہا, خود کیا, لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس کے سر پہ مارنے شروع کر. آیات صفات میں تعویلیں, متشابہات کی تفسیریں, اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیا, حتیٰ کہ خون نکلنے لگے, خون بہنا شروع ہو گیا, کپڑے سرخ ہو گئے, بدن رنگین ہو گیا, مارتے جا رہے نہیں چھوڑ رہے, حتیٰ کہ اس شخص نے کہا, امیر المومنین, جو میرے دماغ میں فطور تھا اب نکل چکا ہے, اب مجھے چھوڑ دیجیے, معاف کر دیجیے. نہیں چھوڑا اس کو, فرمایا کہ اس کو لے جاؤ جنگلات, جنگل میں چھوڑا, یا رہنے کے قابل نہیں ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے بھی اسے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا. اور دیکھیں فکر, فرمایا کہ کیفیت کا سوال کرنا بھی بدعت ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب بدعت ہوتا ہے, مگر یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کا سوال کرنا بدعت ہے, یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے. تو یہ انداز ہر صفت کے بارے, اس کا سمع, اس کا بصر, اس کی رحمت, اس کا غضب, سب معلوم ہے, معانی معلوم ہے, لیکن کیفیت معلوم ہے. اور کیفیت پر بحث کرنا بدعت ہے, کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. تو اللہ رب العزت کے دونوں قدم پر حق ہے. کرسی کیا ہے؟ دو قدم رکھنے کی جگہ. اور کرسی کتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے, چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. تو قدم الرحمن کتنے بڑے ہوں گے؟ اپنے رب کی عظمت اور حیبت کا اندازہ کیجیے. وقال ابو ذر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهر فلات من الارض. جو معاملہ کرسی تک پہنچ چکا ہے, کرسی کی عظمت تک. اب یہ کرسی جو ہے یہ عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ مل کرسی فی العرش, اللہ تعالیٰ کی یہ کرسی جو ساتواں آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا حلقۃ من حدید, جسے لوہے کا ایک چھلا ہو, لوہے کا ایک چھلا, القیت فی بین ظہری فلات من الارض, اور اسے کسی وسیع میدان میں پھینک دو. ایک لوہے کا چھلا وسیع میدان میں پھینک دو تو اس چھلے کی اس وسیع میدان سے کیا نسبت ہے؟ کتنا بڑا میدان. یہ چھوٹا سا چھلا یا حلقہ بازو میں پہننے والا کیا اس کی حیثیت ہے ایک وسیع میدان کے سامنے؟ فرمایا کہ کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے یہی, جیسے ایک حلقہ چھوٹا سا ایک وسیع چٹیل میدان میں پھینک دو, اس میدان کے مقابلے میں اس حلقے کی کیا حیثیت ہے, کیا اس کا شمار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا عرش جس اللہ مستوی, ہمارے علم کے مطابق یہ آخری حد ہے مخلوقات کی. اللہ کا عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, یہ آخری حد جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے, اس کے بعد اوپر کسی مخلوق کا ذکر نہیں. اور یہ بات ہم آگے کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے علوم کا ذکر آئے گا. تو اپنے خالق اور مالک کا مقام, اس کا وقار, اس کی عظمت اور اس کی حیبت پہچانی, آسمان و زمینوں کو لپیٹ لے گا اپنے ہاتھ میں, اور یہ کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ اتنی بڑی کہ ساتوں آسمانوں کو گھیرے ہوئے, اور جس عرش میں مستوی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے, وہ عرش کتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے لوہے کا چھلا کسی میدان میں پھینک دیا جائے, ایک وسیع میدان ہو. کیا ان دونوں کی نسبت آپس میں؟ کوئی نسبت نہیں. تو اتنی وسیع کرسی جو آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھلے کی مانے گی. اس عرش پر رحمان مستوی, یہ تھا اللہ تعالیٰ کی حیبت کا معاملہ. تو اس سب باتوں کو پڑھ کر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا تصور کرے گا؟ اس کی نافرمانی کا تصور کرے گا؟ اس وقت کو یاد کرو جب اپنے پروردگار کے سامنے پیش ہو گئے. ما منکم احد الا یکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. تم سب سے تمہارے پروردگار نے باتیں کرنی ہیں, سوال کرنے ہیں, اور کس طرح کرنے ہیں؟ اس طرح کہ اللہ تعالی اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اس ذات کا سامنا کرنے کی ہے ہمت؟ پھر اس کی تیاری کرو, اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرو تاکہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑ سکتا ہے, وہ آج بھی پکڑنے پر قادر, پکڑتا رہا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, یہ ساری داستانیں پڑھی ہیں. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, یہ قوم ثمود قوم عاد بڑے بڑے پہلوان طاقتور اور بڑی ایک دنیا کے مالک, ثروتوں کے مالک. پڑھو ان کے واقعات, پڑھو نافرمانی کی. اللہ نے تھوڑا سا مال دیا, تھوڑی سی عقل دی, فہم و فراست دی, پتہ نہیں کیا سے کیا بن گئے. قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا, ایک ہی چیخ سے برباد تباہ کر دی, اور قوم عاد پر ایک آندھی مسلط کر دی, آندھی مسلط کر دی, سارے برباد ہو گئے. قصہ فرعون پڑھو, نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پانی جو اس کی مخلوق ہے اس کے قطروں کو اپنا فوجی بنایا اور پوری قوم نوح کو ڈبو دیا, تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ آج بھی پکڑنے پر قادر, اور اگر ڈھیل دیتا ہے تو اس کے بعد پکڑ بڑی سخت ہوگی. ان اللہ یملی للظالم فاذا اخذه لم یفلت, اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اور یہ نظام اور ان کے لیے تباہ کر, جب پکڑے گا بڑی بھیانک پکڑ ہوگی. فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. تو یہ سارے واقعات ہمارے سب, اللہ تعالیٰ کا خوف آج بھی کرو. ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے اعمال گن رہا ہے, یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو اب تمہارا میرا کیا تعلق ہے، تمہارے اعمال کو میں شمار کر رہا ہوں، تمہاری دولتوں کو نہیں، تمہارے خزانوں کو نہیں، صرف تمہارے اعمال کو گن رہا ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں اور تمہارے اعمال کو شمار کر رہا ہوں. اب تم خود سوچو اور طے کرو کہ کیسے اعمال کا ذخیرہ بنا. اعمال اگر خیر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے خیر ملے گا، اعمال اگر شر ہوں گے تو جزا جو ہے وہ شر ہوگی. تمہارے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، یہ پروردگار، یہ ہماری ذات جس کا ہم نے کچھ تعارف حاصل کیا، کیا اس کی عظمت ہے. تو ایسی ذات کے ساتھ شرک یا اس کی نافرمانی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں جو اپنے پروردگار کو پہچاننے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ غیروں کو ملاتے ہیں، حجر و شجر کو رب کے برابر کرتے ہیں. یہ رب کا مقام، یہ مقام ہے رب، اور پتھر کو، حجر کو، شجر کو اور قبر والے کو جو مردہ ہے اس سے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کتنا بھیانک ظلم ہے. تبھی تو شرک کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں، جہنم کا خلود اس کے لیے، جہنم کی ہمیشگی اس کے لیے، کیونکہ اس کا گناہ بڑا بھیانک ہے. اس پروردگار کے ساتھ ان کا شرک کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں، ہمیشہ کی جہنم.
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق.
یہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ان پر موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے، ان پر موقوف، ابن مسعود پر موقوف، ان کا اپنا قول ہے مگر اس کا حکم مرفوع کا ہے، کیونکہ صحابی کا وہ قول جس میں رائے کو مجال نہ ہو، رائے کا امکان نہ ہو، حکم مرفوع ہوتا ہے. جو بات انہوں نے کہی یہ رائے سے نہیں کہی جا سکتی، اس بات میں رائے کو کوئی دخل نہیں، لہذا یہ حکمن مرفوع ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. شیخ الاسلام نے دو سندیں پیش کی. امام صاحبی کا قول ہے کہ اس کی اور بھی طرق ہیں، اور بھی اسانید ہیں، اور پہلی سند خاص طور پہ اس پر صحت جو ہے وہ واضح ہے. تو فرماتے ہیں کہ بین السماء دنیا والتی تلیہا 500 عام، کہ آسمان دنیا جو ہے اور اس کے بعد دوسرا آسمان، ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت ہے. وہ بین کل سمائن و سمائن 500 عام، ہر آسمان کی دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. وہ بین السماء السابعة والکرسی 500 عام، اور ساتویں آسمان سے کرسی تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کے سفر کے بقدر ہے. وہ بین الکرسی والماء 500 عام، اور کرسی سے اوپر جو پانی ہے ان دونوں کے مابین 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. بل عرش فوق ذلك، اور اس کے اوپر عرش ہے، واللہ فوق العرش، اور اللہ تعالی عرش کے اوپر. لا یخفى علی شیء من اعمالکم، اور تمہارے اعمال میں سے اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ان احادیث کو اگر جمع کریں اس معنی کی تو بڑی مسافت بنتی، کیونکہ بعض احادیث میں زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ مذکور ہے، اور بعض احادیث میں ہر آسمان کی جو کثافت ہے، حجم جو ہے، وہ بھی 500 سال کے بقدر. پھر اوپر سمندر جس کی تہ سے لے کر اوپر کی سطح تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، شیخ العثیمین فرماتے ہیں کہ یہ ساری مسافتیں جمع کی جائیں تو ٹوٹل 7500 سال کی مسافت کا فاصلہ بنتا ہے. 7500 سال مسلسل سفر ہوتا رہے تیز رفتاری کے ساتھ, تو کتنا فاصلہ طے ہوگا, اتنا فاصلہ زمین سے اللہ تعالیٰ کے عرش تک, اللہ تعالیٰ کے عرش تک. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اور وہاں سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اس کا دیکھنا اور سننا کتنا کمال ہے. فرمایا کوئی چیز مخفی نہیں, زور سے بولو, آہستہ بولو, دن کے اجالے میں عمل کرو, رات کی تاریکی میں عمل کرو, اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں. بڑے سے بڑا عمل, چھوٹے سے چھوٹا عمل, اس پر پوشیدہ نہیں ہے. وہ تو زبان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. جو راز تم زبان پر لانا چاہو ان کو بھی جانتا ہے, اور جو راز نہ ظاہر کرنا چاہو ان کو بھی جانتا ہے. کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور وہیں سے وہ اپنے بندوں تک احکام بھیجتا ہے, اپنے فرائض بھیجتا ہے, اپنا دین بھیجتا ہے. تو اس کے فرائض بھیجنے کا جو معاملہ, وہ کتنا عظیم اور کتنا ہیبت ناک. اللہ تعالیٰ جب کسی امر کی تنفیذ کا فیصلہ فرماتا ہے, فرشتوں کو اس کی اطلاع ہوتی ہے, فرشتے خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور حدیث آپ نے پڑھی, وَأَخَذَتِ السَّمَاوَاتِ رَعْدَةٌ, اور ساتوں آسمان کپ کپا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت سے, اس کے عوامر کی ہیبت سے فرشتے خش کھائے گرے ہیں, بے ہوش ہو کر پڑے. آسمانوں پر رعدہ کب کبھی تاری, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت سے. اور فرشتوں کو آہستہ آہستہ ہوش آتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے جبریل امین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتا ہے, پھر آہستہ آہستہ فرشتوں تک وہ اطلاع پہنچتی. اللہ تعالیٰ کی وحی پھر زمین پہ اترتی ہے, اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں, چاروں طرف ملائکہ, ان کا پہرا, ان کی حراست, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا امر اللہ کے پیغمبر تک پہنچتا ہے, اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس امر کو بندوں تک پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت آپ نے سن لی, اس کا علو آپ نے سن لیا. اتنی بلندی پر اپنے عرش پہ مستوی, عرش پہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پہ مستوی, باقی پوری کائنات میں اس کا علم, اس کا احاطہ, اس کا ملک, اس کی بادشاہت, اس کی تدبیر نافذ ہے, اور کوئی امر اس کے تصرف سے باہر نہیں, اس کی بادشاہت سے باہر نہیں. بذات ہی عرش پر ہے, بذات ہی ہر جگہ موجود نہیں ہے, کیونکہ یہ پھر کمال نہ ہوتا. اس کی صفات کمال کی صفات. کمال کیا ہے؟ عرش پہ مستوی ہو اور ایک ایک ذرے سے باخبر ہو. اگر ایک ذرے کی خبر وہاں موجود ہو کر لینی ہے تو یہ تو انسان بھی کر سکتے ہیں. کسی چیز کی خبر وہاں پہنچ کر لے لو, مشاہدہ کر لو, دیکھ لو, ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. خالق کی صفات کمال کی صفات. کمال یہی ہے کہ عرش پہ مستوی ہے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں, کوئی چیز مخفی نہیں. ہر ذرے کو جانتا ہے. یعلم دبیب النملۃ السوداء فی صخرۃ السماء وفی لیلۃ الظلماء. رات کا اندھیرا ہو, سیاہ ترین رات, اور پھر سیاہ رنگ کا پہاڑ, اس کی تاریک تہ کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو, اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. اس کا سمع اور بصر, اس کا احاطہ. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں, وہ اس تہ میں خود جاتا ہے اور خود جا کر اس تہ میں چونٹی کو دیکھتا ہے, تو یہ تو مخلوق بھی کام کر سکتی. پھر خالق کا کیا کمال؟ کمال یہی ہے, اتنے علو پر, اتنی بلندی پر. اور اس علو کو ماننا پڑے گا. ایمان اور کفر کی بات. معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا, مجھ پہ ایک لونڈی آزاد کرنا بنتا ہے. لونڈی جو ہے میرے پاس, مجھے معلوم نہیں مومن ہے یا کافر. اس کا آپ نے امتحان لیا, لاؤ میرے پاس. لایا گیا, آپ نے امتحان لیا, کیا؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. تو بات تو ایمان اور کفر کی, آپ نے امتحان لیا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمانوں. بعد حدیث میں اشارت الی السماء، اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تب بھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر. اور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو عرش پہ مستوی تو مانتا ہے، مگر اس کا عقیدہ یہ کہ عرش نیچے ہے اوپر نہیں ہے، اس بارے میں شک ہو اس کو، وہ بھی کافر. عرش کہاں ہے شک ہو وہ بھی کافر. تو اللہ تعالیٰ کا مقام، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، عرش کہاں پر ہے؟ حدیث آپ نے پڑھ لی، کتنی بلندی پر، کتنے فاصلے ہیں، اور سب سے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ تعالیٰ جہت علوم میں ہے، یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے، ہم اللہ رب العزت کی جہت کا انکار کرتے. جہت علوم اللہ تعالیٰ کے لیے بحق ہے، ثابت ہے. کہتے ہیں جہت مان لو تو مانا اللہ کو کسی نے گھیرا ہوا ہے. اللہ کو کون گھیر سکتا ہے؟ آپ نے سن لیا کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق اللہ کے عرش کا ذکر، اس بھی اللہ مستوی، اس کے بعد کسی مخلوق کا ذکر نہیں. تو کس نے اللہ کو گھیرا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے گھیرا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کس نے گھیرا ہوا؟ آخری مخلوق اللہ کی عرش ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی. کسی جہت میں محصور ہونا یہ عقیدہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی گھیر بھی نہیں سکتا. تو وہ بذات ہی عرش پہ مستوی ہے، اور بعلم ہی، بقدرت ہی، بتصرف ہی، اس کا احاطہ پوری کائنات پر ہے. ہر بات کو جانتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر شخص کو دیکھتا ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے اور پوشیدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اپنے فیصلے بھیجتا، اپنے احکام بھیجتا، ان فیصلوں کی ہیبت اور ان کی عظمت ہمارے سامنے واضح. اس کے مقابلے میں انسان کا کردار کیا ہے؟ اتنے عظیم فیصلے، اتنی بلندی سے آئے، اتنی عظیم ذات کی طرف سے آئے، اور ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام کا قول نہیں، یہ ہماری برادری کا قول نہیں، ہماری برادری کے رواج کے خلاف ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ہیبت تم نے پہچانی؟ یہ عظمت پہچانی؟ اتنے علوم سے آنے والے فیصلے، اور اس طرح ہم ان کا انکار کر دیں، ان کو ٹھکرا دیں. کہاں ہے عقیدے کی غیرت، اور کہاں ہے توحید کی غیرت، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے فرامین کی اتباع کی غیرت؟ جب تک یہ غیرت اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، توحید کی، اتباع سنت کی، اور صحیح معنی میں تمسک نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کوششیں، یہ محنتیں، یہ عمل اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہ ہو. عقیدہ توحید دین کی اساس ہے، اور سارے اعمال کی روح جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. جی.
وعن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون کم بین السماء والارض؟ قلنا اللہ ورسوله اعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والأرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك، لا يخفى عليه شيء من اعمال بني آدم. رواه ابو داود وغيره.
جی، یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے، اگر جو سند میں ضعف ہے، لیکن جو ماقبل کچھ حدیث اور آثار گزرے انہیں اس کے شاہد کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، تو اس کا اصل ثابت ہے. باہر جو فاصلے کا ذکر ہے، اس کا اصل جو ہے وہ ثابت ہے. جناب عباس نبی علیہ السلام کے چچا، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تدرون کم بین السماء والارض؟ کیا تم جانتے ہو آسمان اور زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ قلنا اللہ ورسول اعلم، ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال بینہما مسیرات 500 سنة، آسمان اور زمین کے مابین 500 سال کے سفر کی مسافت کا فاصلہ ہے. ومن کل سماء الى سماء مسیرۃ 500 سنۃ, ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کے سفر کی مسافت کا فاصلہ ہے. وکثف کل سماء مسیرۃ 500 سنۃ, ہر آسمان کی جو کثافت اور موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے. وبین السماء السابع بل عرش بحر, اور ساتویں آسمان اور عرش کے مابین ایک سمندر ہے. بین اسفلہ واعلاہ, اس کے نیچے کی جو تہ ہے اس سے لے کر اس کے اوپر کی سطح تک, کما بین السماء والارض, اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے مابین فاصلہ ہے. واللہ تعالی فوق ذلك, اللہ تعالی اس کے اوپر ان عرش کے اوپر ہے. بلیث یخفی علیہ شیء من اعمال بنی آدم, اور اللہ تعالیٰ پر بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. پھر اس حدیث میں خاص طور پہ جو آخری بات ہے کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے, دن کے اجالے میں, رات کی تاریکی میں. یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں, کوئی عمل کریں, اللہ ہمیں دیکھ رہا, اللہ ہمیں دیکھ رہا. یہ تصور اگر جاگونی ہو جائے تو بندہ معصیت تو یقیناً بات آ جائے گا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا, اس کی توحید پر کاربند ہوگا, اور یقیناً یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خوف کا باعث ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو سنے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلندی پر ہے اور کس طرح اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے, اپنے فرامین بھیجتا, اپنے ارشادات بھیجتا, تو ان کو میں نافذ کروں, ان کو اپناؤں, ان پر عمل کروں تاکہ میرے لیے بہتری ہو. ورنہ وہ یوم آخرت قائم ہونے والا ہے جس میں ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا اور جزا مل جائے گی, اور اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا, اللہ خود فیصلے نافذ فرمائے گا. کوئی فیصلہ کسی گھڑی کسی وقت مخلوق کے ہاتھ میں نہیں, قیامت کے دن جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے یہ بھی خالق کائنات کے ہاتھ میں ہوگا. تو ہمیں اس تصور کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے, اس کی اطاعت کرنی چاہیے, اس کی عبادت کرنی چاہیے, اور کوئی ایسا امر, کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں, اس کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں, جو کہ انتہائی خوفناک ہوگا اور انتہائی ہیبت ناک ہوگا. اللہ رب العزت استقامت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ دورہ, اس کا اہتمام جو ہوا مرکز الفرقان کے تحت, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے, اور بالخصوص مرکز الفرقان کے رئیس شیخ عبداللہ عبد الحمید السعدی حافظہ اللہ اور ان کے امین العام مظفر بھائی صاحب, اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے, عافیت عطا فرمائے, اور ایک کامیاب جو دورہ منعقد ہوا اللہ پاک اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, اور جو شباب جو ساتھی اس میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی جہود کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ, عمل کے ساتھ صحیح فہم اور صحیح تقوی اور صحیح عمل جو ہے وہ عطا فرما دے, اور سچے عقیدے پر ہم کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. بالخصوص خواتین نے اس دورے میں شرکت کی, اللہ رب العزت ان کی اس حاضری کو قبول فرما لے. بڑا متاثر ہوا میں, رات خواتین کی شہادات پر سائن کیے, میرا خیال 100 سے زائد تھی, تو ایک بڑی تعداد ہے. اور الحمدللہ جو احباب اپنی خواتین کو لاتے رہے, اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو لا رہا تھا, اور کوئی شوہر اپنی بیوی کو لا رہا تھا, کوئی والد اپنی بیٹی کو لا رہا تھا, تو یقیناً یہ اجر ان کے لیے بھی ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا کہ ثواب تعلیم رجل اہلہ, کہ ایک شخص اپنے اہل کو تعلیم دے, اس کا کیا اجر اور کیا ثواب ہے. یقیناً بڑا اجر ہے, بڑا ثواب, نبی اسلام کی حدیث, معروف حدیث ہے. تو یقیناً یہ ایک کار خیر ہے, اللہ اس کو مستقل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما دے. کتاب و توحید ہم نے پڑھی, جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے, اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے, اور جو درست بات ہو گئی وہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدے کی معرفت دے دے, سچی توحید کی معرفت دے دے, اور اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو ڈھانپ لے. رحمتیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.